علامہ اقبال کے سیاسی نظریات و تصورات کا لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے شروع سے آخر تک ملت اسلامیہ کی اجتماعی حیثیت اور اس کے استحکام پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی قومیت کی اساس وطن یا علاقے کو نہیں، ان کے مذہب یعنی اسلام کو قرار دیا، اور وطنیت کے عقیدے پر مبنی قومیت کے تصور کو بنین و انسان کے لیے مہلک اور مضر بتایا۔ علامہ اقبال نے ایسی قومیت کے خلاف آواز بلند کی جس کی بنیاد مذہبی اقدار، اخلاقی ضوابط اور ثقافتی روایات کے تحفظ کے احساس کی بجائے ایسے جذبوں کی تسکین پر رکھی گئی جو کسی خطے زمین میں رہنے کے سبب وہاں کے باشندوں میں عارضی طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اقبال جی کہتے ہیں کہ اسلامزم نہ تو نیشنلزم ہے اور نہ ہی امپیریلزم، بلکہ وہ ایک قسم کی دولت مشترکہ ہے۔ تو دراصل وہ بین الاقوامی اسلام پیش کرتے ہیں۔ بین الاقوامی اسلام ان کے خیال میں نسلی امتیازات اور ہمیشہ تبدیل ہونے والی جغرافیائی حدود کو صرف اقوام کو پہچاننے یا زمان و مکان میں ان کو تعین کرنے کے لیے قبول کرتا ہے، ارکان کے معاشرتی دائرے کو محدود کرنے کے لیے ہرگز قبول نہیں کرتا۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اقبال حب الوطنی کے خلاف ہیں یا وطن کے ایثار و قربانی کی ممانعت کرتے ہیں ہرگز درست نہیں ہوگا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ اگر قومیت کا معنی اہل وطن سے محبت کرنے اور ناموس وطن کے لیے جان تک قربان کرنے کے ہیں تو ایسی قومیت جزو ایمان ہے۔ قومیت اسلام سے اس وقت متصادم ہوتی ہے جب وہ ایک سیاسی تصور بن جاتی ہے، جب وہ اتحاد انسانی کا بنیادی اصول ہونے کا دعویٰ کرنے لگتی ہے، اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اسلام محض شخصی عقیدے کے پس منظر میں چلا جائے اور قومی زندگی میں ایک حیات بخش عنصر کی حیثیت سے باقی نہ رہے۔
مذہب اسلام کی ہماگیرت کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں، اسلام دراصل دنیا کے قدیم تمام تصورات کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ مختصراً اسلام انسان کا حقیقی انکشاف ہے۔ قومیت کا موجودہ جو آج کل تصور موجود ہے ہمارے درمیان، یہ کب، کہاں اور کیسے انسانوں کی ہماری زندگیوں میں داخل ہوا، اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن 1770 کے آخر میں جرمن مفکر جان گاٹفرائیڈ ہارڈر نے اس اصطلاح کو استعمال کیا، اور اس کے بعد اس کو مزید تقویت جو ہے وہ فرانسیسی اور مغربی انقلابات سے حاصل ہوئی، اور تب سے آج تک قومیت کی سیاسی اور سماجی زندگی میں ایک اہم طاقت کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے محرکات میں سے ایک اہم محرک قومیت بھی تھی، جس نے انسانیت کے دامن کو تار تار کیا۔ مسلم دنیا میں قومیت کا یہ جدید نظریہ مغربی مفکرین اور مستشرقین کے ذریعے داخل ہوا، کیونکہ ایشیا اور افریقہ پر قابض یہ مغربی طاقتیں مسلم دنیا کے اتحاد کے قیام سے خوفزدہ تھیں، جسے وہ پین اسلامزم کا نام دیتی تھیں۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے قومیت کا یہ جدید تصور مسلم امہ کی بنیادوں میں داخل ہوا اور آج تک اتحاد کے قیام کی راہ میں حائل ہے۔ علامہ جو بیک وقت ملکی صورتحال اور ملت اسلامیہ اور مغرب کی سیاسی تہذیب اور تقاضوں کو گہرائی سے جائزہ لے رہے تھے، وہ وطنیت اور قومیت کے جدید نظریے کے مقابلے میں قومیت کے اسلامی تصور کو انسانیت، عالمی امن، مساوات کے لیے اہم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، مسلمانوں اور دنیا کی دوسری قوموں میں اصولی فرق یہ ہے کہ قومیت کا اسلامی تصور دوسری قوموں کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری قومیت کا اصل اصول نا اشتراک زبان ہے، نا اشتراک وطن، نا اشتراک اغراض اقتصادی۔ ہم لوگ اس برادری میں جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، اس لیے شریک ہیں کہ مظاہر کائنات کے متعلق ہم سب کے معتقدات کا سرچشمہ ایک ہے۔
اقبال نے اپنا جو ذہنی سفر طے کیا ہے، چاہے اسے ہم شاعری میں دیکھیں یا فکر کو جس صورت میں بھی انہوں نے پیش کیا ہے، چاہے وہ مثنویوں کی شکل میں ہو یا پھر اپنے خطبات کی شکل میں، انہوں نے جیسے ایک مثال میں دے سکتا ہوں یہاں پر، پہلے انہوں نے طرح نے ہندی تخلیق کیا تھا، اب اس کے ذریعے سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اقبال نے اپنے ماحول کے مناسبت سے جو موضوعات چنے تھے اس کے مطابق شاعری کی تھی، لیکن پھر ان کا رابطہ عالم اسلام سے استوار ہوا اس وقت کہ جب وہ مغرب میں گئے، مغربی ممالک میں رہے اور پھر مغربی افکار سے متاثر ہوئے، مغربی تہذیب کو انہوں نے قریب سے دیکھا، اس کے بعد ان کے ہاں تبدیلیاں آنے لگیں اور پھر ان تبدیلیوں کو ہم ان کی ساری زندگی میں ایک ارتقائی عمل کے تحت دیکھتے ہیں، اور پہلے وہ قوم پرست تھے لیکن بعد میں مغرب سے شناسا ہونے کے بعد، مغرب میں رہنے کے بعد ان میں قومیت کا وہ احساس جو پہلے محدود تھا وہ محدود احساس ختم ہو گیا، اور پھر اس وقت جو عالم اسلام میں تحریکیں تھیں، خاص طور پر جمال الدین افغانی کی تحریک اتحاد اسلامی، اقبال جہاں مقامی سطح پر سر سید سے متاثر ہوئے، وہیں انہوں نے اسی زمانے میں جمال الدین افغانی سے بھی اثرات قبول کیے کہ جن کی ایک واضح تحریک ان کے پیش نظر رہی، اور پھر بعد میں جو دیگر تحریکات تھیں، لیکن ان تحریکات کا تعلق مغربی تحریکات سے بھی ہے، چنانچہ اقبال نے ایک مرحلے پر جانے کے بعد میں اتحاد اسلامی کی تحریک میں انہی جذبات کے ساتھ ایک کشش محسوس کی کہ جو جمال الدین افغانی کی تحریک تھی، اس لیے اقبال نے اپنے زمانے کی اس تحریک کو بہت زیادہ قبول کیا۔
علامہ اقبال قوم اور وطنیت کا ایک ایسا بت قرار دیتے ہیں جو انسانیت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور اسلام اس تقسیم کا شدید مخالف ہے۔ ان کی ایک مشہور نظم کے چند اشعار جو پہلے بھی آ چکے ہیں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے، تو یہ اسی طرح اسی وطنیت کا جو جدید نظریہ ہم لوگوں میں موجود ہے اس کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ آج کے جو بین الاقوامی حالات ہیں کچھ اس طرح کے ہو چکے ہیں جس میں قومیت ایک نفسیاتی احساس کی صورت اختیار کر چکی ہے، ایسی اس صورتحال میں چھوٹی سے چھوٹی قوم اپنی علیحدہ سیاسی تنظیم اور شناخت کی دعوے دار ہے۔ مذہب اور اخلاق کو سیاست سے جدائی کی بدولت معاشی مفاد کی یکسانیت سے قومیت کے جذبے کو ابھارا جا رہا ہے تاکہ اسے دوسری قوموں سے معاشی مسابقت کے لیے استعمال کیا جائے۔ مسلمان سیاسی اور تہذیبی سطح پر عدم مرکزیت کا شکار ہو کر چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز، ہو گیا مانند اب آب ارزاں مسلمان کا لہو، مسترب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ اس طریقے سے پھر اپنے اسی تصور کو پھر وہ اپنی نثر میں بھی بیان کرتے ہیں کہ مسلم قوم وطن سے نہیں بلکہ اشتراک ایمان سے وجود میں آتی ہے، اور پھر اس کا لب لباب یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا، کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ فرماتے اور وہ مکہ کے لوگوں کے ساتھ ایک طرح کا اشتراک کر کے ایسا ملک قائم کر لیتے جس میں ہم دونوں آرام سے رہ سکتے، تو پھر وہ عرب نیشنلسٹ کا ملک ہوتا، وہ ایک نبی آخر زمان کی راہ نہ ہوتی۔ پھر اسی چیز کو پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ آج ہم تورانی ہیں، ہم ایرانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم افغانی ہیں، لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو وہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد تو ہمارا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقبال جو ہے قومیت کا یہ جو ان کا نظریہ ہے وہ صرف اور صرف وہ اسلامی قومیت کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی تعصب ہے یا وہ کسی صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن ان کا خیال یہی ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو جاتے ہیں اور یہ نظریہ پریویل کر جاتا ہے تو پھر پوری مشرقی اقوام یا جتنی بھی چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں دوسری، ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا کہ پورے اس علاقے کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اور مشرق کے لوگ جو ہے وہ استعماری قوتوں کے ہاتھ میں استعمال نہیں ہو سکیں گے۔ صرف میں اس کو اینڈ کروں گی اقبال کے اس شعر پر، تہران ہو گھر عالم مشرق کا جنیوا، تہران ہو گھر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرائے ارض کی تقدیر بدل جائے۔
میں سمجھتا ہوں اقبال کی فکر اسلامی کی کو نئی زندگی بخشنے میں یا نئی حیات عطا کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اقبال نے، بہت سی ان کی خدمات ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلم ملت کو زمانے کے احوال اور آثار پر بھی نظر رکھنی چاہیے، زمانہ کس طرح جا رہا ہے، کہ اس کی حرکت کیسے ہے۔ چنانچہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام بنیادی طور پہ ایک ڈائنامک فورس ہے، اسلام میں وہ قوت موجود ہے جس کی بنیاد پہ وہ قوموں میں ایک فکری اور روحانی انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلم ملت جو ہے اپنے موجودہ زوال سے اور جمود سے باہر نکل آئے اور ایک نئی قوت کے ساتھ اپنے وجود کا اثبات کرے۔ چنانچہ انہوں نے ملت اسلامیہ کے بہت سے ممالک کے بارے میں، ان کے ماضی کے بارے میں اور ان کی حال کی صورت حال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور اس میں انہوں نے عجم اور عرب دونوں کا ذکر کیا ہے، اور ہر جگہ انہوں نے ان کا احساس یہ ہے کہ مثلا انہوں نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ دل بے سلمو یہ عرب باید سپرد تا دمد صبح حجاز از شام کرد، تو اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایران کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عجم جو ہے اس نے تو میرے خیالات کو اپنا لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی پیش گوئی تھی جس کا ظہور جو ہے ہم بعد میں دیکھتے ہیں، یا جیسے مثلا انہوں نے یہ کہا کہ ایران جو ہے وہ میرے افکار سے زندہ ہو گیا ہے یا زندہ ہونے والا ہے، یا مثلا انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ میر اسد مردی کہ زنجیر غلامہ بشکند۔ تو اس طرح کی جو انہوں نے پیشگوئیاں کی ہیں وہ دراصل یہ چاہتے تھے کہ ملت اسلامیہ کو ایک نیا خون ملے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام آج بھی ایک بڑی قوت ہے، ان کا یہ ایکان اور ایمان تھا۔ مثلا انہوں نے ایک موقع پہ کہا ہے کہ بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی پوشیدہ ہیں۔
ایران اور دیگر مسلم ممالک میں قومیت کبھی ایک مسئلے کی صورت اختیار نہ کرے گی۔ قومیت کا مسئلہ مسلمانوں کو صرف ان ممالک میں درپیش ہے جہاں وہ اقلیت میں ہیں، اور جہاں قومیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی ہستی کو بالکل مٹا دیں۔ مسلم اکثریت والے ملکوں میں اسلام قومیت سے ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ وہاں اسلام اور قومیت عملاً ایک ہی چیز ہے۔ جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں ان کی یہ کوشش حق بجانب ہوگی کہ تہذیبی وحدت سے انہیں حق کے خود اختیاری حاصل ہو۔ یہ دونوں صورتیں اسلام کے عین مطابق ہیں۔ اقبال کے یہاں قومیت کی کئی حیثیتیں ہیں، ایک وہ جن کا تعلق ان ملکوں سے ہے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، اور دیگر وہ صورت کہ جہاں بین الاقوامی سطح پر سارے اسلامی ممالک کو لادینی قوتوں کے خلاف، لادینی قومیتوں کے خلاف ایک رشتہ اتحاد میں منسلک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اقبال کے یہاں ملت کی آزادی اور قومیت کا جو تصور ہے وہ دراصل برے صغیر کی سطح پر سر سید احمد خان اور مولانا شبلی، اور بین الاقوامی سطح پر جمال الدین اسد آبادی کے تصور قومیت کا مرکب ہے۔
لیکن عالمی سطح کی جو تحریکیں تھیں وقت کے طور پر، جیسے اشتراکیت کی تحریک تھی اور یا اس کو ہم کمیونزم کی تحریک کہیں، اس تحریک سے بھی وقتی طور پر متاثر ہوئے، لیکن چند ہی سالوں کے بعد میں پھر جب اس تحریک یا اس انقلاب کے کہ جو سوویت یونین میں آیا تھا، اس انقلاب کے جو منفی اثرات سامنے آئے، اس کے بعد میں ان کے خیالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور پھر اتحاد اسلامی کی تحریک جو ان کے پیش نظر تھی، ان کے افکار کا حصہ بنی ہوئی تھی، اس میں زیادہ متحرک صورت ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جب برے صغیر میں تحریک آزادی زور پکڑتی ہے، اور اقبال اس تحریک آزادی میں کہ جب قومیت کے بھی تاثرات مختلف صورتوں میں سامنے ہیں، اور اتحاد اسلامی کی تحریک بھی ہے، اور ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی مسائل ہیں، قومی مسائل ہیں، اس میں جہاں حل تلاش کرنا تھا انہیں، وہاں انہوں نے اپنے اسی قومیت کے تصور کے تحت اسلامی مملکت کا ایک تصور پیش کیا کہ مسلمانوں کے لیے وہاں جو حل ہو سکتا تھا وہ اس میں انہیں نظر آیا۔ بظاہر یہاں یہ نظر آتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو قومیت کے حوالے سے کہ جہاں اتحاد اسلامی کا خیال ان کا تھا، اس خیال میں ایک لحاظ سے تنگی سی محسوس ہوتی ہے کہ جب وہ صرف اسلامی مملکت یا ایک اسلامی مملکت کے بارے میں وہ سوچتے ہیں، لیکن یہ بھی دراصل اتحاد اسلامی کی تحریک کا ایک حصہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک وطن ایسا ہو کہ جس میں وہ سکون اور اطمینان سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور پھر ملت اسلامیہ کی بنیاد پر ان کا جو ایک کردار ہونا چاہیے وہ ادا کر سکیں۔
سر سید احمد خان کی طرح علامہ اقبال بھی ہندوؤں کی قومی تحریک یعنی کانگریس میں شرکت کے مخالف تھے اور نتیجتاً جداگانہ انتخاب کے حامی تھے، لیکن انہوں نے سر سید کی سرکار نوازی کو اچھی طرح سے نہیں دیکھا۔ علامہ اقبال مولانا شبلی کی طرح مسلمان زراعتکاروں کی اقتصادی حالت میں انقلاب کی ضرورت سے باخبر تھے، مگر ان کی رائے میں یہ انقلاب ہندوؤں میں مدغم ہو کر نہیں بلکہ ان سے علیحدہ رہ کر عمل میں لانا چاہیے۔ اپنے ان نظریوں کو علامہ اقبال نے سید جمال الدین اسد آبادی کی تحریک اتحاد عالم اسلامی سے منسلک کیا اور برصغیر میں ایسے اسلامی نیشنلزم کا نعرہ بلند کیا جو سر سید، مولانا شبلی اور دیگر افراد سے الگ ان کا اپنا ہو گیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، پان اسلامزم کا ہوا پیدا کرنے والوں کا منشا صرف یہ تھا کہ اس کی آڑ میں یورپ کی چیرہ دستیاں جو اسلامی ممالک میں کی جا رہی تھیں وہ جائز قرار دی جائیں۔ ہندوستانی اخبارات میں اس لفظ کو کئی معنی پہنائے گئے ہیں، اس لیے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ پان اسلامزم سے اسلامی عالمگیر سلطنت بہت مختلف ہے۔ اسلام ایک عالمگیر سلطنت کا یقیناً منتظر ہے جو نسلی امتیازات سے بالا تر ہوگی اور جس میں شخصی اور مطلق العنان بادشاہتوں اور سرمایہ داروں کی گنجائش نہ ہوگی۔ دنیا کا تجربہ خود ایسی سلطنت پیدا کر دے گا۔ غیر مسلموں کی نگاہ میں شاید محض خواب ہو، لیکن مسلمانوں کا یہ ایمان ہے
کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی نابندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہے افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرکندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی،
آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی۔
ہاں خودی کی جلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں مصطفیٰ، زمینوں آسمانوں عرش و کرسی، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، خودی کا سر نہاں،
خودی کا سر نہاں،
خودی کا سر